الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته سورہ قاف کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالی شانہ نے مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے دو بنیادی چیزوں کے انکار کا ذکر فرمایا بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب رسالت کا انکار وہ اس چیز کو مستبعد بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے جیسا ایک کھانے پینے والا انسان بشری تقاضوں والا انسان اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے پیغمبر اور فرشتہ داہ بن کر ایک رسول اور نبی کیسے بن سکتا ہے ایک یہ چیز ان کی نظروں میں مستبعد تھی اور دوسری چیز اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے تو کیا اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور ہم سے سوال ہوگا اور اس کے نتیجے میں سزا اور جزا ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مر جاوے اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاوے اس کا جسم مٹی میں مل جاوے اور پھر ایک وقت ایسا آئے کہ اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے یہ بھی مستبعد ہے یہ جو دو اعتراض تھے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے، ان دونوں کو قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر اٹھایا ہے اور مختلف طریقے سے اللہ تعالی شانہ نے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ یہ دونوں چیزیں مستبعد اور بعید از عقل نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کم و بیش 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں اور وہ سب کے سب بشر تھے، سب کے سب انسان تھے، اور انسان کو رسول اور نبی بنا کر بھیجنے میں حکمتیں ہیں جن کا کچھ تذکرہ گزشتہ ہفتے کی نشست میں ہو چکا ہے. جہاں تک ایک شخص کے مر کر زمین کا حصہ بن جانے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے کا تعلق ہے، تو یہ اس کے لیے مشکل ہے جو قادر مطلق نہ ہو، جس کا علم محیط نہ ہو، جو خبیر اور بصیر نہ ہو. قد علمنا ما تنقص الارض من قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. انسان کا جسم جب گلتا ہے، جب سڑتا ہے اور وہ بوسیدہ ہو کر زمین کا حصہ بن جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، تو یہ مٹی کے جو ذرات ہیں ان میں سے ایک ایک ذرے سے ہم واقف ہیں کہ ان میں سے زمین کا اصلی ذرہ کون سا ہے، پر ان میں سے وہ ذرہ کون سا ہے جو کسی کے جسم کے گلنے اور سڑنے کی وجہ سے وجود میں آیا ہے. اور جسم کے گلنے اور سڑنے کے بعد پانی کا بہاؤ اگر ان ذرات کو بہا کر لے جاتا ہے، کچھ ذرات ادھر کچھ ذرات ادھر، ہوائیں اگر ان ذرات کو اڑا کر لے جاتی ہیں اور پوری دنیا میں یہ ذرات پھیل جاتے ہیں، پھر بھی کوئی ذرہ ہمارے علم سے باہر نہیں ہوتا، ہماری نظر سے باہر نہیں ہوتا. تو انسان کے مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنا جو ناممکن نظر آتا ہے، وہ اس لیے کہ ایسی قدرت کس کے پاس ہوگی، اس کے لیے تو اعلی درجے کی قدرت چاہیے، قدرت تامہ چاہیے، قدرت مطلقہ چاہیے. تو ایسی قدرت کس کے پاس ہے کہ ذرے ذرے سے واقف، علیم ہو، خبیر ہو، بصیر ہو. لاکھوں انسان مرتے ہیں، زمین میں گلتے ہیں، سڑتے ہیں، ان کے ذرات زمین کا حصہ بن جاتے ہیں، ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں، پانی بہا کر لے جاتا ہے، اور مرور زمانے کے نتیجے میں انسانوں کو بھی پتا نہیں چلتا کہ یہاں کوئی مدفون تھا، تو کھود کھود کر وہ بھی لے جاتے ہیں. ایک شخص کھود کر کے کچھ حصہ ادھر لے گیا، دوسرا ادھر لے گیا، تو ایک ہی جسم کے کچھ حصے اس عمارت میں چلے گئے اور کچھ حصے اس عمارت میں چلے گئے. پھر یہ عمارتیں گرائی جائیں گی، ڈیمولیشن ہوگا، وہ پھر ذرات پتا نہیں اور کہاں منتقل ہو جائیں گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ان ذرات کو دوبارہ کوئی سمیٹے اور سمیٹ کر کے دوبارہ اس کو مرکب کر کے اسے جوڑ کر دوبارہ اسے زندہ کر سکے؟ تو ناممکن ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے فرمایا کہ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، یہ انسانوں کے جسموں میں سے زمین جن جن ذرات کو کم کرتی چلی جاتی ہے، کھاتی چلی جاتی ہے. پہلے اس کی کھال کو کھا جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس کے گوشت کو کھاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی ہڈیوں کو کھا جاتی ہے. یہ آہستہ آہستہ جو زمین کھا رہی ہے انسان کے جسم کو، یہ سب کچھ ہمارے علم میں رہتا ہے. یہ سارے ذرات ہمارے علم میں ہیں. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، اور اگر یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی تو دفتروں میں، فائلوں میں جو معلومات لکھی ہوئی موجود ہوتی ہیں اس پر تو تمہیں اطمینان ہے، اس لیے کہ تم اسی طرح چیزوں کو محفوظ رکھتے ہو کہ میرے ذمے فلاں کا اتنا قرضہ ہے، میرا فلاں کے ذمے اتنا قرضہ ہے، فلاں فلاں زمین میری ہے، اتنی جائیداد میری ہے، ریکارڈ رکھتے ہو تم. تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اگر اللہ جل جلالہ عَمَّ نَوَالُهُ کے علم محیط اور قدرت کاملہ پر تمہیں یقین نہیں آتا، یہ سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، تو ہمارے پاس ایک دفتر ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں شخص فلاں جگہ پہ مرے گا یا مرا، اس کے اتنے ذرات زمین کھا چکی ہے، اتنے ذرات ابھی باقی ہیں، اور اتنے ذرات کو پانی بہا کر لے گیا، پانی فلاں جگہ بہا کر لے گیا، سب چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں ہمارے پاس. یہاں تک گزشتہ ہفتے کی نشست میں تفصیل کے ساتھ باتیں ہو چکی تھی جن کا خلاصہ عرض کیا گیا ہے. اصل جو بنیادی چیز ہے اس سلسلے میں وہ یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی قدرت پر اگر یقین آ جائے تو اس عقیدے کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، باس بادل موت کو. اور تین چیزیں ہیں جنہیں قرآن بار بار بیان کرتا ہے، ایک ہے توحید، دوسری چیز ہے رسالت، اور تیسری چیز ہے باس بادل موت، مرنے کے بعد کی زندگی، کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے. اگر وہاں عیش ہے تو سب کچھ، اور وہاں عیش نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. ابھی تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے، سوال ہونا ہے، اور اگر بھلائی ہے تو ہمیشہ کے لیے جنت، اور اگر بھلائی نہیں ہے تو ہمیشہ کے لیے، یہ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو انسان پھر ہر چیز کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھے گا اور نصیحت حاصل کرے گا، فکر کرے گا کہ بھئی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں غلطی میں ہوں، غلط مذہب پر ہوں، غلط عقیدے پر ہوں، ایسا تو نہیں کہ میرے اعمال اچھے نہیں ہیں. لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کا ہی اگر تصور نہ ہو تو پھر وہ بصیرت اور نصیحت کی فکر کیوں کرے گا؟ جانوروں جیسی زندگی گزارے گا، بے فکری کے ساتھ، لاوبالی پن کے ساتھ. اس لیے قرآن جو ہے وہ بار بار باس بادل موت کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے. اس لیے کہ باس بادل موت اگر سمجھ میں آ جائے تو توحید کی فکر کرے گا، رسالت کی فکر کرے گا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ آگے والی آیات میں اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرما رہے ہیں. ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ایک انسان مر جاتا ہے، من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈیاں جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، تو یہ جو ہڈیاں ہیں اور یہ جو جسم ہے یہ بوسیدہ ہو جائے اور جسم میں گھل مل، یہ زمین میں گھل مل جائے اور ادھر ادھر ہو جائے، منتشر ہو جائے، اسکاٹر ہو جائے پوری دنیا میں، یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے कि इस जिस्म को दोबारा इकट्ठा किया जाए और उसमें रूह फूंकी जाए। ये हड्डियां और ये जिस्म गल जाए, सड़ जाए और मिट्टी बन जाए और एक ही जगह पर रहे, उसे भी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। और अगर इकट्ठा हो भी जाए तो उसमें रूह फूंकना एक मुस्तकिल काम। मैं युहिल इदाम वही रमीम, इस इश्काल के जवाब में अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु की कुदरत कामिला को बयान करने की जरूरत है कि अल्लाह ताला शानुहु कुदरत कामिला वाले हैं, आला दर्जे की कुदरत। वहां ये चीज मुश्किल है इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि ये आसान है और ये इससे ज्यादा आसान उसका भी सवाल। हर चीज वहां बराबर है, कुन फयकुन। तो अल्लाह ताला शानहू अब अपनी कुदरत को बयान कर रहे हैं, अपने बंदों पर रहम फरमा करके मेरी इन कुदरतों पर गौर व फिक्र करो ताकि तुम्हारे दिलों में ईमान रच बस जाए। अफलम यंजुरू इलस समाई फौकहुम, कि इन्होंने अपने ऊपर आसमान को नहीं देखा। कैफा बनैनाहा, कि हमने उसे कैसे बनाया है। वज़य्यनाहा, और हमने कैसे उसे जीनत बख्शी है, चांद से, सूरज से, सितारों से। वमा लहा मिन फुरूज, और क्या ये लोग नहीं देखते कि उसमें कोई दराड़ या सुराख नहीं है। अफलम यंजुरू इलस समाई फौकहुम, क्या इन्होंने आसमान की तरफ जो कि उनके ऊपर है नहीं देखा, यानी नजरे बसीरत से नहीं देखा। आसमान को तो कई मर्तबा देखा, लेकिन इस गौर व फिक्र के साथ देखा कि कैफ बनैनाहा, हमने आसमान को कैसे बनाया है। व बनैना फौकुम सबअन शिदादा, हमने तुम्हारे ऊपर सात मजबूत आसमानों को बनाया है। ये जो आसमान तुम्हें नजर आता है वो एक ही नहीं है। अलम तरव कैफ खलक अल्लाह सब असमावात तिबाका, हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला शानहु ने आसमानों को सात आसमान तह बतह कैसे बनाया एक दूसरे के ऊपर। और अहादीस शरीफा से पता ये चलता है कि एक आसमान और दूसरे आसमान के दरमियान मसाफत भी बहुत तवील है। ये समाई दुनिया है जो हमें नजर आ रहा है, उसके बाद फिर दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, और दो दो आसमानों के दरमियान बहुत लंबी मसाफत। अल्लज़ी खलक़ सब्अ समावातिन तिबाका, अल्लाह वो है जिसने सात आसमानों को तह बतह ऊपर तले पैदा किया। मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत, और तू नहीं देखेगा रहमान ताला की कारीगरी में, रहमान ताला की बनावट में, रहमान ताला की सनअत में कोई कसूर, कोई कमी नहीं देखेगा, कोई कसूर नहीं देखेगा। फरजील बसर हल तरा मिन फतूर, नजर को लौटा। क्या मतलब फरजील बसर, तूने आसमान को कई मरतबा देखा है पहले भी, लेकिन अब नजर बसीरत से देख। पहले भी तूने बहुत दफा देखा आसमानों की तरफ, लेकिन इस मरतबा फरजील बसर, नजर बसीरत से देख। हल तरा मिन फतूर, क्या तू कोई सुराख देखता है, कोई दरार देखता है। ये आसमान जो अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम मनवालुहु ने बनाया है उस पर कितने साल गुजर गए। इंसान जब एक इमारत बनाता है और उस पर कुछ साल गुजरते हैं तो दीवार में दरार नजर आती है, कुछ सालों के बाद सुराख नजर आता है, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद। कोई इमारत ऐसी नहीं जिसमें सुराख नजर ना आए, जिसमें दरार नजर ना आए। हजारों साल से ये आसमान है और खलक समा बगैर अमदिन, अल्लाह ताला शानहू ने بغیر ستون کے آسمان کو بنایا ہے. تو آسمان قائم ہے بغیر ستونوں کے, اور اتنے ہزار سال گزر گئے پھر بھی اس میں کوئی سوراخ یا درا نظر نہیں آتی. فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين, پھر تو نظر بصیرت سے بار بار دیکھ, بار بار دیکھ, تیری آنکھیں بھی دیکھے اور آنکھوں کے ساتھ دل کی آنکھیں بھی شریک ہوں, بصیرت سے دیکھ, نصیحت حاصل کرنے کی غرض سے دیکھ, اور تلاش کر کہ کوئی سوراخ ہے, تجھے کوئی درا نظر آتی ہے. ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر, تیرے بار بار دیکھنے کے باوجود بھی تیری نظر لوٹے گی, یعنی جب تو دیکھنے کے بعد فارغ ہوگا تو تیری نظر ذلیل ہو کر لوٹے گی, اور تیری نظر تھک کر لوٹے گی, درماندہ ہو کر لوٹے گی. ذلیل ہو کر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی خلقت میں, اللہ کی صنعت میں, اللہ کی کاریگری میں تو عیب جوئی کر رہا تھا, عیب تلاش کر رہا تھا, لیکن چونکہ وہ عیب تجھے ملا نہیں تو نگاہ ذلیل ہو کر لوٹے گی, مقصد میں ناکام ہو کر, اور تھک کر لوٹے گی. اس لیے کہ جتنی مرتبہ تو دیکھے گا تجھے وہ چیز ملنے والی نہیں ہے, وہ عیب ملنے والا نہیں ہے, تو بار بار دیکھے گا, بار بار دیکھے گا, بالآخر تو تھک جائے گا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ باس بادل موت کے سامنے ان آیات کے ذریعے اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہماری قدرت کو دیکھو. افلم ینظروا الی السماء, کیا انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ فوقہم, جو ان کے اوپر ہیں, کیف بنیناہا, کہ کیسے ہم نے اس کی تعمیر کی ہے, کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے بغیر ستونوں کے, کیسا مضبوط بنایا ہے کہ اس میں کوئی درار نہیں, کوئی سوراخ نہیں. وزیناہا, اور اسے کیسے زینت بخشی ہے ہم نے. راتوں کو تم دیکھو, راتوں کو جب ستارے چمک رہے ہوں, جب چاند چمک رہا ہو. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, ہم نے سمائے دنیا کو, نیچے والے آسمان کو کندیلوں سے, فانوسوں سے, چراغوں سے مزین کیا. اوپر دیکھو رات کو کتنا خوبصورت ہے ہم نے, کیسا بنایا اس کو. وما لها من فروج, اور اس میں سوراخ بالکل نہیں ہے. والارض مددناها, والارض مددناها, اور زمین کو ہم نے پھیلایا. والقینا فیہا رواسی, اور ہم نے اس میں بوجھل پہاڑ ڈال دیے. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج, اور ہم نے اس زمین میں اگائے, ہم نے اس زمین میں اگائے ہر قسم کے بہجت والے خوبصورت سبزے. آسمان کو دیکھو, زمین کو دیکھو, زمین کو ہم نے پھیلایا. زمین ہے تو گول, زمین ہے تو گول. جو لوگ اسپیس میں جاتے ہیں اور وہ زمین کی طرف نیچے دیکھتے ہیں تو انہیں زمین اسی طرح گول نظر آتی ہے جیسے ہمیں چاند اور سورج گول نظر آتے ہیں. زمین ہے تو گول. اب یہ زمین گول ہے, اور اگر چھوٹی ہوتی اور اس کی گولائی کا اس زمین پر رہنے والوں کو احساس ہوتا تو سکون کے ساتھ نہ رہ سکتے. زمین گول اور اتنی بڑی ہے کہ اس گولائی کا احساس ہی نہیں ہوتا. والارض مدد, زمین کو ہم نے پھیلایا, ورنہ جینا بہت مشکل ہو جاتا, چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا, سونا مشکل ہو جاتا اگر اس کی گولائی کم ہوتی. اس لیے کہ اگر گولائی کم ہوتی ہے تو استقرار مشکل ہو جاتا ہے. تو گولائی اتنی بڑی ہم نے رکھی اس کی, زمین کی, کہ زمین پر رہنے والوں کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ زمین سپاٹ ہے. والارض مددناہا, وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا، اور یہ جو قُرَّ ارضی ہے اس کا، اس کے دو حصے ہیں، بر اور بحر، ایک تہائی بر خشکی اور دو تہائی بحر سمندر، دو تہائی پانی اور ایک تہائی زمین. اور پانی میں جب کوئی چیز ہوتی ہے، پانی میں، تو اس میں اضطراب رہتا ہے، اضطراب، جیسے کشتی میں اضطراب رہتا ہے. اگر اضطراب رہتا ہے زمین کے اوپر کے ہر وقت ہلتی رہتی، تو تم کوئی کام نہ کر پاتے، سو نہ پاتے، اور اس زمین کو بیلنس کرنے کا کام اگر تمہیں سونپا جاتا تو تمہیں پتہ نہ چلتا کہ کیا وزن کس جگہ پہ رکھے اسے مضبوط رکھنے کے لیے. کہا یہ کام ہم نے خود ہی کر لیا. وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا، ہم نے زمین میں بوجھل پہاڑ رکھ دیے، اس جگہ پر اتنے ٹن کے پہاڑ کی ضرورت ہے، اس جگہ پر اتنے ٹن کے پہاڑ کی ضرورت ہے، اس جگہ کے اوپر پتلے پہاڑ کی ضرورت ہے، اس جگہ پر موٹے پہاڑ کی ضرورت ہے. وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا، ہم نے زمین میں بوجھل پہاڑ رکھ دیے تاکہ یہ ہلے نہیں، تاکہ میرے بندوں کو تکلیف نہ ہو، اور میری قدرت کا مظاہرہ بھی ہو کہ دو تہائی پانی میں ایک تہائی خشکی ہے اور وہ ہلتی نہیں ہے وہ خشکی، اس لیے کہ اللہ نے پہاڑوں کو ایسے بیلنس کے ساتھ رکھا ہے کہ ایسی کاریگری دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گی. اور پھر یہ پہاڑ صرف اس کام کے لیے نہیں، ان پہاڑوں میں میں نے اپنے بندوں کے لیے قسم قسم کی قیمتی چیزوں کی کانیں بنا رکھی ہے. یعنی ان پہاڑوں کا دوسرا فائدہ کان ہے، اس میں سے ہیرے نکلتے ہیں، جواہرات نکلتے ہیں، کوئلے نکلتے ہیں، سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتا ہے. اور پھر ان پہاڑوں کا دوسرا کام یہ ہے کہ اگر میں 12 کے 12 مہینے اپنے بندوں پر پانی برساتا رہتا، ان کی زندگی مشکل ہو جاتی، ہر وقت بارش بارش بارش. اگر میں یہ طے کر لیتا کہ صبح 8 بجے بارش ہوگی 9 بجے تک، اور شام کو 8 بجے بارش ہوگی 9 بجے تک، اپنی اپنی ڈولے لے کر نکل آؤ، راشن ملے گا پانی کا، بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. اور اگر میں یہ کرتا کہ بڑے بڑے تالاب میں پانی بھر دیتا اور پورا سال وہ پانی رہتا، وہ بھی مشکل ہو جاتا. اس لیے بارش کا ایک موسم ہوتا ہے، اس بارش کے موسم میں پانی برساتا ہوں اور اس پانی سے کنویں بھر جاتے ہیں، اس سے ندیاں بھر جاتی ہیں، انہیں تازہ تازہ پانی ملتا ہے. اور جو زائد پانی ہے پورے سال کے لیے، انہیں میں پہاڑوں کی چوٹی کے اوپر برف کی شکل میں منجمد کر دیتا ہوں. یہ ان کا فریزر ہے، فریج ہے، میں منجمد کرتا ہوں. اور جیسے جیسے سردی کا موسم ختم ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں نیچے والا پانی ختم ہونے لگتا ہے، تو اسی گرمی کے ذریعے اس پانی کو میں پگھلاتا ہوں اور پگھلا کر چشموں کی شکل میں ان تک پہنچاتا ہوں. اس لیے کہ پانی جب ہوتا ہے تو گندا ہو جاتا ہے، جب پانی برف کی شکل میں ہوتا ہے تو گندا نہیں ہوتا، تازہ پانی ان کے لیے بہتر. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، آسمان سے پانی تو ہم نے برسایا ہے، ہم ہی انہیں پلا رہے ہیں، یہ سارا نظام ہم کر رہے ہیں. وما انتم لہو بخازنین، اگر تمہارے ذمے یہ کام لگایا جاتا کہ پانی کے خزانے، پانی کو خزانے میں رکھو اور سٹاک میں رکھو، تو تم یہ گھر نہ کر پاتے، نہ کر پاتے، دنیا کی کوئی حکومت بھی نہ کر پاتی، یہ سب کام ہم کرتے ہیں. اور پھر میٹھا میٹھا پانی، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کون برساتا ہے پانی؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو اسے کڑوا بنا دیتے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے زمین کو پھیلایا، زمین کو پھیلانے کے بعد اس پر بوجھل اور بھاری پہاڑ رکھ دیے، اور بھاری پہاڑ رکھ دیے، اور ان پہاڑوں میں ہمارے لیے کتنے فائدے کی چیزیں ہیں. اور اللہ تعالی شانہ نے اس زمین میں پھر اگائے سبزے ہر قسم کے، ہر قسم کے سبزے اگائے اور یہ سبزے بھی بہیج ہیں بارونق. یعنی صرف یہ نہیں کہ ان سبزوں سے جانور فائدہ اٹھاتے ہیں اور جانور فائدہ اٹھا کر پھر انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. جانور سبزہ کھاتے ہیں عمدہ عمدہ سبزہ بارش کے موسم میں, اور سبزہ کھا کر کے پھر انسانوں کو دودھ دیتے ہیں. تو یہی نہیں کہ جانور سبزے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغدش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. یہ ساری چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں یہ تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں. تو تم جانور کھاتے ہیں ان سبزوں کو, گرینری کو, سب سب پتوں کو, گھاس کو, اور کھا کر کے تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں. گوشت ان کا بہت عمدہ ہوتا ہے, دودھ دیتے ہیں وہ سبزے کو کھانے کے بعد. تو اتنا ہی نہیں کہ تم کو جانوروں کی غذا مہیا کر کے جانوروں کے ذریعے فائدہ پہنچاتے ہیں, یہی جانوروں کی غذا کو تم تفریح کے طور پر دیکھ کر اپنی آنکھوں کو اور اپنے دماغ کو سکون بھی پہنچاتے ہو. یہ بہیج ہے, بہیج دیکھنے میں بہت عمدہ ہے. پھر تمہاری سبزیاں, تمہاری ترکاریاں, تمہارے لیے پھل جو اگاتے ہیں ہم, صرف یہی نہیں کہ جب منہ میں جاتا ہے تو مزہ آتا ہے, نہیں, جہاں آم کے درخت ہوتے ہیں وہاں جب آپ چلے جاتے ہیں تو کھانے سے پہلے ہی جب بھی آم کے درخت پر نظر پڑتی ہے تو دل کتنا خوش ہوتا ہے. اورنج کو دیکھتے ہیں, کیلوں کو دیکھتے ہیں, پھلوں کو دیکھتے ہیں, پھولوں کو دیکھتے ہیں, ان درختوں کے پتوں کو دیکھتے ہیں. یعنی قدرت اللہ جل جلالہ عم منوالہ بھی دیکھو گے. وانبتنا فیہا, ہم نے زمین میں اس پانی کی برکت سے اگائے, من کل زوج بہیج, ہر قسم کے با رونق سبزے. یہ سب کچھ ہم نے کیوں کیا؟ تبصرتم وذکرا لکل عبد منیب. یہ ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے بصیرت کے طور پر اور نصیحت کے طور پر, بصیرت کے طور پر اور نصیحت کے طور پر. یہ ساری چیزیں ہم نے جو بنائی تو ان میں دنیاوی فوائد بھی ہیں, لیکن صرف دنیاوی فوائد نہیں, ان میں روحانی فوائد بھی ہیں. ان کے ذریعے اللہ کو, اللہ کی معرفت تک بندہ پہنچ سکتا ہے, اور جو اللہ کو پہچان چکا ہے اس کی معرفت بڑھ سکتی ہے. تبصیرتم وذکرا, ان چیزوں میں بصیرت بھی ہے اور ان چیزوں میں نصیحت بھی ہے, ان چیزوں میں بینائی بھی ہے اور ان چیزوں میں دانائی بھی ہے. یہ بینائی کا ذریعہ بھی ہے کہ حق نظر آئے گا, اور یہ دانائی کا ذریعہ بھی ہے کہ حق سمجھ میں آئے گا. یہ بینائی کا ذریعہ ہے, دانائی کا ذریعہ ہے, یہ بصیرت کا ذریعہ ہے, یہ نصیحت کا ذریعہ ہے. لیکن کس کے لیے؟ جو حق کی طلب والا ہو. لِکُلِّ عَبْدٍ منیب, رجوع ہونے والے ہر بندے کے لیے, رجوع ہونے والے ہر بندے کے لیے, جو رجوع کرنا چاہتا ہے, رجوع رجوع حق کی طرف, جو حق کی تلاش میں ہے, جو اللہ کی تلاش میں ہے, جو خالق کائنات کی تلاش میں ہے. ایسا بندہ جب چاروں طرف نظر دوڑائے گا تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے لیے عبرت ہوگا, ذرہ ذرہ بصیرت کا سامان ہوگا, ذرہ ذرہ نصیحت کا سامان ہوگا, ذرہ ذرہ اس کی بینائی کو بڑھائے گا, ذرہ ذرہ اس کی دانائی کو بڑھائے گا. اللہ جل جلالہ عم منوالہ اس کی طلب پر ایسی ایسی چیزیں اس کے دل دماغ میں ڈالیں گے کہ وہ حق تک پہنچے گا اور پھر حق میں ترقی کرے گا. تبصرتم وذکرا لکل عبد منیب. اور اللہ تعالی شانہ آگے فرماتے ہیں کہ ونزلنا من السماء ماء مبارکا, ہم نے آسمان سے مبارک پانی کو برسایا, برکت والا پانی. ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آستین سے کپڑے کو ہٹایا اور کپڑے کو ہٹا کر کے بارش کے قطرے آپ نے اپنے جسم مبارک پر گرنے دیے. جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے جب پانی برستا ہے تو برکتوں کے ساتھ برستا ہے, اور جب وہ زمین میں ملتا ہے تو زمین کی کثافتوں کی وجہ سے یا تو برکت ختم ہو جاتی ہے یا برکت میں کمی آ جاتی ہے. ونزلنا من السماء ماء مبارکا, ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا, برکت والا پانی نازل کیا. یعنی اللہ جل جلالہ وعمن والو کیسا نظام بناتے ہیں, کیسا نظام بناتے ہیں کہ سمندر میں بھاپ پیدا کرتے ہیں, اس بھاپ کے نتیجے میں بادل بنتے ہیں, پھر اسی بھاپ سے وہ بادلوں کے اندر پانی جاتا ہے اور وہی کھاری سمندر سے میٹھا پانی, اور پھر ان بادلوں کے ذریعے پوری دنیا میں ٹرانسپورٹیشن کا کام ہوتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, ہواؤں کو بھیجتے ہیں, یہ ہوائیں خوشخبری لاتی ہیں کہ اب بادل آئیں گے اور بادلوں سے پانی برسے گا. اور دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, مان یہ مبارک پانی ہے, اور یہ مبارک پانی کی صفت یہ ہے کہ یہ گندی چیز کو بھی پاک بنا دیتی ہے, ناپاک چیز کو پاک بنانے والا ہے یہ پانی, طہورا. وجعلنا من الماء كل شيء حي, ہر جاندار چیز جو ہے وہ پانی, یہ انسان کے جسم میں جو خون دوڑتا ہے اس خون کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا, یہ جو خون دوڑتا ہے جسم کے اندر پمپ کرتا ہے ہارٹ اور بجلی کی طرح وہ پورے جسم میں گھومتا رہتا ہے, اس خون کا 80% حصہ پانی ہے اور باقی 20% جو ہے وہ دوسری چیزیں ہیں. جتنی جاندار چیزیں ہیں اس کے لیے پانی ضروری. وجعلنا من الماء كل شيء حي, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برسایا, اور پھر اس برکت والے پانی کے ذریعے فامبتنا بھی جنات, اس کے ذریعے ہم نے باغات اگائے, آم کے باغات, ایپل کے باغات, کیلوں کے باغات. وحب الحسید, اور کٹی ہوئی کھیتی کے اناج, کھیتی کے اناج کٹی ہوئی, جب کھیتی کٹتی ہے تو اس کے بعد اناج دانے, تو یہ جتنے دانے ہیں وہ بھی پانی کے ذریعے اگائے, جتنے پھل ہیں وہ بھی پانی کے ذریعے. والنخل, اور ہم نے اس کے ذریعے کھجور کے درختوں کو اگایا, باسقات, جو کہ لمبے لمبے ہیں. لہا تل النزید, اور یہ کھجور کے درخت ایسے ہیں کہ ان کے لیے تہ بتہ تلع ہے, تہ بتہ تلع, تل تل اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ سے پھل اگتا ہے, درخت کا وہ حصہ جہاں سے پھل اگتا ہے اسے تلعن کہتے ہیں. تو عموماً جو ہے وہ پھل خوشوں میں اگتا ہے, خوشے ہوتے ہیں, چار پانچ ایپل یہاں ہے, 8-10 ایپل یہاں ہے, خوشہ انگور کا ایک خوشہ, تو وہ خوشہ جو ہے وہ پھلوں سے لدا ہوا ہوتا ہے, تو وہ گویا پھلوں کے اگنے کی جگہ ہے, اس لیے خوشہ بھی کہہ دیتے اسے. لہا تلعن ندید, یہ جو کھجور کے درخت ہیں اس کے لیے پھل ہیں جو کہ تہ بتے ہیں, ایک کھجور کے اوپر دوسری, دوسری کے اوپر تیسری, تیسری کے اوپر چوتھی, تہ بتے اوپر تلے کھجوروں سے لدے ہوئے خوشے. یہ سب کچھ ہم نے کیوں پیدا کیا, باغات پھلوں کے اور اناج کھیتیوں میں اور کھجور کے لمبے لمبے درخت, رزق للعباد, بندوں کو روزی پہنچانے کے لیے, بطور روزی کے بندوں کے لیے. وہ احیینا بھی بلدتم میتا, اور ہم نے اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا. مردہ زمین, جب زمین خشک ہو جاتی ہے تو دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ اگانے کی صلاحیتیں ہیں, مردہ ہے, پھر اللہ پانی برساتے ہیں. وتر الارض خاشیتن, تو زمین کو دیکھے گا بنجر. فاذا انزلنا علیہ الماء, فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, جب ہم اس زمین پر پانی کو برساتے ہیں, اِهْتَزَّتْ وَرَبَتْ, اِهْتَزَّتْ وَرَبَتْ, تو حرکت کرنے لگتی ہے. حرکت, تو حرکت کا مطلب یہی ہے, حرکت کا, کہ اگر بارش برسنے کے بعد اس کا اگر ویڈیو فلمنگ کیا جائے, اور پھر اس ویڈیو فلمنگ کو اگر تیز آپ چلائیں تو آپ کو لگے گا کہ پوری زمین میں حرکت آ گئی ہے, اہتزت وربت, اور پھر وہ کھیتیاں اور وہ پودے اور سبزیاں بڑھتی ہیں اور لہ لہانے لگتی ہے, اہتزت وربت. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں کہ ان ذلک لمحی الموتا, جو خدا اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا. وہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ یہاں بھی فرماتے ہیں کہ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ, جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندگی عطا فرماتے ہیں اور جس طرح ایک بیج زمین میں جاتا ہے اور زمین کے ساتھ گھل مل جاتا ہے, اس گھل مل جانے کے باوجود بھی پھر اللہ تعالیٰ اس بیج کا درخت وجود میں لاتے ہیں, تو اسی طرح جب کسی کے جسم کو زمین میں دفن کیا جائے گا اور زمین کے ساتھ گھل مل جائے گا, اس کے بعد اللہ بارش کے قطرات برسا کر کے اسے بھی پھر دوبارہ وجود عطا فرمائیں گے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دو سور کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہوگا, اور جب وہ فاصلہ گزر جائے گا تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ بارش برسائیں گے, اور انسان کے جسم کا ہر ہر ذرہ, ہر ہر ذرہ گل جائے گا, سڑ جائے گا, ضائع ہو جائے گا, سوائے اس کی ریڑھ کی ہڈی کی آخری ہڈی کے تھوڑے سے حصے کے اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھیں گے, وہ گویا بیج ہوگا انسان کا. اور جب بارش برسنے شروع ہوگی تو وہ اس بیج سے پورا جسم مرکب ہونے لگے گا, پورا جسم. اور جسم مرکب ہو جائیں گے, جسم سب کے تیار ہو جائیں گے, اس کے بعد سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ, اور جب سور پھونکا جائے گا تو ہر انسان کی روح, ہر انسان کی روح عالم برزخ سے اس کے جسم میں پیوست ہو جائے گی, اور ہر جسم جو ہے وہ قبروں سے کھڑا ہو جائے گا. کذالک الخروج, اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے, اسی طرح قیامت کے دن حشر ہونا. یہ اللہ تعالی شانہ اپنی قدرت کو بتا کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تم کیوں باس بعد الموت کے منکر ہو, میرے اندر قدرتیں ہیں, یہ چیزیں نہیں. لخلق السماوات والارض اکبر من خلقہم, آسمانوں کو پیدا کرنا, زمینوں کو پیدا کرنا, یہ 6 فٹ کے انسان کو پیدا کرنے سے بہت مشکل کام ہے, لیکن پھر بھی جب وہ میں نے کیا ہے تو یہ کام نہیں کر سکتا. تو مانو, باس بادل موت کو مانو, مرنے کی بات کی زندگی کو مانو, تاکہ تمہارا فیوچر اچھا ہو جائے. اگر تم اس کے منکر رہو گے تو مرنے کے بعد کی فکر نہیں کرو گے, اور فکر نہیں کرو گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. تو یہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے باس بادل موت کے منکرین کا اپنی قدرت کاملہ کے بیان کے ذریعے رد کیا. اور اس میں پھر 3 چیزیں اب ہو گئی کہ قاف والقرآن المجید, اور محذوف کیا ہے, انک لمن المنذرین, تو رسالت ثابت ہو گئی, رسالت ثابت ہو گئی. اور ایذا متنا وکنا ترابا ذلک رجوع بعید سے اخیر تک باس بعد الموت ثابت ہو گیا. اور پھر اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے اپنی قدرت کاملہ کو چند آیات میں بیان کیا, تو توحید بھی ثابت ہو گئی. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. قرآن مجید کو اللہ تعالی شانہ ہمارے لیے, پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے, اس سے زیادہ مستفید ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.